بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا. واقعے کے ساتھ ساتھ جو نصیحت کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا بھی درمیان درمیان میں تذکرہ فرمایا. اور پھر واقعہ جب ختم ہوا تو اس واقعے کے ختم پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کو بیان فرما کر انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیئن علما، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنی توحید بیان فرمائی، یہ بتایا کہ معبود صرف ایک ہی ہے، جس کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے، شروع سے لے کر آدم علیہ السلام، ان سے پہلے، ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے حالات، آج کل کے حالات، سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. تاکہ انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو. ظاہر ہے کہ ہر ایمان والا اس بات کو مانتا ہے، لیکن بار بار اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے اور اس میں پختگی لانے کی ضرورت ہے. ہمارا ذہن، ہماری توجہ دوسری چیزوں کی طرف، اسباب کی طرف بار بار چلی جاتی ہے کہ اچھا فلانی چیز سے یہ ہوا، فلانی چیز سے یہ ہوا. جیسے عام طور سے کسی کے انتقال کے موقع پر، اچھا یہ ہوا تھا اس وجہ سے، چونکہ یہ واقعہ پیش آیا اس وجہ سے انتقال ہو گیا، وہ تو اللہ نے وقت لکھا ہوا تھا. پھر وہ وقت بھی عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو لکھا ہوا ہے. طبی لحاظ سے کوششیں کی جاتی ہیں، وینٹیلیٹر وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اچھا اتنی دیر کے لیے یہ رکھا جائے گا اور اس میں اتنی دیر تک یہ شخص مزید حیات رہے گا، زندہ رہے گا، اور اس کے بعد انتقال ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. وسع کل شیئن علما، ہر چیز کی ہر تفصیل، ہر باریکی اللہ کے علم ہے. انسان اسباب کے درجے میں اسباب اختیار کرے، اس کا حکم ہے، لیکن نتیجہ یہی سمجھے کہ اللہ کے اختیار میں ہے. یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. آگے اس واقعے کے بعد اور واقعے سے متعلق جو نصیحت تھی اسے بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی بیان ہوا، اسی طرح ہم آپ کے سامنے اور بھی گزشتہ واقعات بیان کرتے رہتے ہیں. کیوں بیان کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر آیا کہ ہم قرآن میں واقعات بیان کرتے ہیں. کیوں؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. واقعات کے مختلف مستقل فائدے ہوتے ہیں. جیسے مثلا ہم بہت سی مرتبہ کوئی نصیحت کی بات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن ہم کوئی واقعہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے یہ واقعہ، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے اس وقت یہ عمل کیا، اب بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی سوچ ایسی رکھی ہے کہ واقعات کے ذریعے سے وہ باتوں کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے، واقعات سے زیادہ بات ذہن نشین رہتی ہے، اور یعنی اس کو سمجھنے میں بھی انسان کو آسانی رہتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے واقعات کا بہت اہتمام فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، حالانکہ اقوال بہت تھے، واقعات کہ فلاں موقع پر آپ نے اس طرح کیا، فلاں موقع پر آپ نے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھ کر صحابہ نے اس طریقے سے زندگی گزاری، واقعات، تابعین نے اس طرح زندگی گزاری، پھر اس کے بعد تبع تابعین آئے، محدثین آئے، فقہا آئے، انہوں نے اس طرح زندگی گزاری۔ ان کے واقعات پڑھنے سے ایک الگ ہی تاثیر، ایک الگ ہی احساس انسان کے ذہن میں تازہ ہوتا ہے اور عمل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں فضائل، لیکن ہم پڑھتے ہیں فلاں بزرگ، ان کے واقعات یہ تھے، ان کے معمولات یہ تھے، ہمیں بھی ذرا ہمت ملتی ہے کہ اچھا انہوں نے اس طرح کیا، وہ ہمارے طرح ایک انسان تھے، جب وہ کر سکتے تھے تو ہم اس کی ان کی طرح کچھ تو عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ دو نصیحتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو دل میں موت کو یاد رکھا کرو، دل سے موت کو یاد رکھو، زبان پر درود شریف کا اہتمام کرو۔ واقعتاً اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی نصیحت ہے، اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا محدث، ظاہر حالات کی تفصیلات میں نہیں جاتا، اور ان کے علاوہ بڑے بڑے مشائخ جنہوں نے بڑے بڑے مقام حاصل کیے، بڑے رتبے حاصل کیے، بہت کچھ کمالات حاصل کیے، فرماتے ہیں میں جو کچھ ملا درود شریف کے برکت سے ملا ہے۔ درود شریف کا بہت اونچا مقام ہے، اور ظاہر ہے پھر وہ عنوان بدل جائے گا، اس لیے اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال عمل کے لحاظ سے یہ ان چیزوں کو ہم مضبوط پکڑ لیں، موت کا استحصار ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، اور ظاہر ہے یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اعمال صالحہ کے علاوہ، مطلب ہے کہ عام فرائض اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بھی اہتمام ساتھ ساتھ آ ہی جاتا ہے، لیکن یہ دو بنیادی چیزیں ہوں گی۔ کذلک نقص علیک من انباء، تو بہرحال گزشتہ واقعات سے کیا فائدہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعات بتائے گئے، نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو واقعات کا علم ہوا، نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی گزشتہ امتوں کی کتابیں آپ نے پڑھی نہیں تھی، پڑھنا جانتے نہیں تھے، اس کے باوجود واقعات بیان کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید صداقت، آپ کی عظمت اور آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا معجزہ تھا۔ نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ امتوں کے واقعات سن کر تسلی ہوتی تھی کہ میں اکیلا نہیں ہوں جن قوم نے ان کی مخالفت کی اور ایذائیں پہنچائیں، گزشتہ بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا اتنا اولو العزم پیغمبر گزرا ہے، ان کی بھی مخالفت کی گئی، ان کو قوم نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، تو میں اکیلا نہیں ہوں، یہ ان چیزوں سے انسان کو تسلی ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسروں کے سامنے بیان فرماتے تھے تو سننے والوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ دیکھو نہ ماننے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، نہ ماننے کے نتیجے میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آ سکتی ہے، اور ایمان والے جب سنتے ہیں ان واقعات کو تو اور زیادہ پختگی آتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماننے والوں میں بنایا، نہ ماننے والوں میں نہیں بنایا۔ کذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اس لیے ہمارے بس ایک بات ذہن میں رہے آگے جانے سے پہلے کہ واقعات بڑی اہم چیز ہے، بس اتنا ہے کہ واقعات معتبر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، صحابہ کے ہوں، حیات الصحابہ ایک بڑی عظیم کتاب ہے اس موضوع پر، اور ان کے علاوہ اکابر کے اسلاف کے واقعات، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کس طرح انہوں نے اپنے اوقات استعمال کیے، کس طرح انہوں نے عبادات، عام عبادات کو اور معاشرت، گھریلو معاملات کو اور تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ چلایا، یہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ کذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اب گزشتہ انبیاء کے واقعات سے آپ کو جو فائدہ اور عبرت، جو فائدہ وغیرہ جو معلوم ہوا اور آپ کے علوم میں جو اضافہ ہوا، اس کے علاوہ ہم نے چونکہ ان کو معجزات بھی دیے تھے، آپ کو کیا دیا، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے آپ کو اپنی جانب سے، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے ہماری طرف سے ایک انعام ہے، تو ہماری جانب سے انعام کے طور پر ہم نے آپ کو ایک ذکراً نصیحت نامہ دیا ہے۔ ان انبیاء کو، موسیٰ علیہ السلام کو اگر عصا دیا تھا، ید بیضا دیا تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کچھ معجزات دیے تھے، جن معجزات کا ذکر تو مستقل الحمدللہ کئی ہفتوں ہمارے پاس رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے تقابل وغیرہ بھی کچھ بیان کیا تھا اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا معجزہ ہے؟ بہت سے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، بہت سے معجزات دیے گئے، لیکن باقی رہنے والا معجزہ یہ ہے ذکراً، قرآن، نصیحت نامہ۔ یہ نصیحت نامہ، قرآن موجود ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بچہ بچہ حافظ بن رہا ہے ابھی تک بھی، حالانکہ ایک زمانہ گزر گیا، انسان ایک چیز دیکھتے دیکھتے عادی ہو جاتا ہے، ابھی تک بھی لوگ اس پر واقعی متعجب ہیں، اور خاص طور پہ عربوں میں اس کا تعجب ابھی بھی باقی ہے کہ تمہارے عجمی لوگ جو ایک لفظ نہیں سمجھتے، ایک لفظ عربی کا نہیں جانتے، پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ تو سمجھ میں آتی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں پھر بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے، لیکن عجم کے لوگ، انڈیا پاکستان کے لوگ، باہر کے لوگ پورے پورے حافظ ہوتے ہیں، حالانکہ ایک لفظ عربی کا وہ نہیں جانتے۔ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، صرف حفظ کر لینا، پھر اس کا محفوظ رہنا، اس کے لیے امت کی اتنی قربانیاں، اور ظاہر ہے ایک قرآن ہی کی وجہ سے احادیث محفوظ رہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کے معانی ہیں احادیث کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی حفاظت فرمائی تو قرآن کریم کے الفاظ، اس کے اعراب، اس کے حروف، اس کے پڑھنے کا طریقہ، اس کے معانی، ہر چیز کی حفاظت فرمائی۔ جب قرآن کے معانی کی حفاظت فرمائی تو احادیث آ گئیں اس میں، احادیث جب آ گئیں تو احادیث میں جتنے نقل کرنے والے احادیث کے جتنے راویان حدیث تھے وہ سب آ گئے، ان کے حالات ہماری کتابوں میں لائبریریاں بھری پڑی ہیں کہ اچھا یہ فلانے اس زمانے کے محدثین کے یہ حالات تھے، فلانے نام کے یہ، فلانے نام کے یہ، ان کی یہ حالت تھی، ان کی بات معتبر ہے نہیں معتبر، ان کے حالات یہ تھے، پوری تفصیلات ملتی ہیں۔ جب قرآن کی حفاظت کی تو قرآن کے الفاظ، قراءتیں اور اس کے معانی اور احادیث، اور ظاہر احادیث کی حفاظت کے لیے پھر سندیں، وہ تمام نقل کرنے والے روات، سب کے حالات اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے، تاکہ بات پختہ ہو کہ کون سی بات ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس کے راوی تمام کے تمام مضبوط ہیں، اور تمام شرائط اس میں پائی جا رہی ہیں کہ ہم بات کو یقین کے ساتھ مان لیں، یا نہیں وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ اس پر یقین کیا جائے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اے پیغمبر، آپ کو ہم نے جو معجزہ دیا وہ تو ایک نصیحت نامہ ہے، قرآن ہے، جو ہر ایک کے لیے کھلا پڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ من اعرض عنہ، اب دیکھو جیسا انعام ہے، ایک ایک حرف پہ جو نیکیاں ملتی ہیں وہ ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، حفاظت بھی فرمائی، فضیلت بھی بیان فرمائی، لیکن جب نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو جیسی بڑی نعمت، اس کی ناقدری کا وبال بھی اسی کے لحاظ سے ہے۔ من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، جو قرآن سے روگردانی کرے گا، جو قرآن سے اعراض کرے گا، اعراض کرنے کے کیا معنی؟ ایک تو ہوتا ہم جس کو کہتے ہیں اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، لیکن یہاں اعراض سے کیا مراد ہے؟ اعراض کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، اعراض کے الگ الگ معنی ہیں، الگ الگ درجات ہیں، ہم خود اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم اس میں سے کون سے درجے میں آتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس میں سے کسی بھی اعراض کے درجے میں نہ ہوں۔ کوشش تو یہی کرنی ہے۔ پہلا درجہ تو اعراض کا یہ ہے کہ قرآن پر انسان ایمان ہی نہیں لاتا، اعلیٰ درجے کا اعراض ہے، ایمان ہی نہیں لاتا، قرآن کو کلام اللہ ہی نہیں سمجھتا، یا اس کو غلط سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں کسی نے تبدیلیاں کر دی ہیں، یہ سب اعراض کرنے والوں میں آ گئے۔ اس لیے کہ جو غیر مسلم ہیں، چلے وہ تو قرآن کو جانتے ہی نہیں، اس لیے مانتے بھی نہیں، جانتے ہیں کہ قرآن کوئی کتاب ہے، لیکن انہوں نے اس بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں کی، خیر وہ بھی اعراض کرنے والوں میں آ جاتے ہیں، لیکن بہت سے وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کی جو کتابیں ہیں ان کی کتابوں کے لحاظ سے قرآن والعیاذ باللہ یہ تو معتبر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کرنے والوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور جامعہ قرآن اور قرآن کریم کی اشاعت کرنے والے کتابی شکل میں اس کے سب سے زیادہ پھیلانے والے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور ان کو تو یہ لوگ مسلمان ہی نہیں کہتے والعیاذ باللہ۔ جب وہ مسلمان نہیں رہے تو قرآن پر اعتماد ختم ہو گیا، من اعرض عنہ، یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ قرآن کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں جتنا موجود ہے 30 پارے وہ بھی صحیح نہیں، اس میں بھی غلطیاں ہیں والعیاذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ مزید اور 10 پارے تھے، 40 پارے ہونے چاہیے تھے اور 10 پارے نکال دیے گئے ہیں، جو ان کے کسی امام جو غار میں چھپے ہوئے ان کے پاس محفوظ ہیں۔ من اعرض عنہ، تو ایک ہے انسان قرآن کریم پر ایمان ہی نہ لائے، نمبر 2 قرآن کریم پر ایمان تو رکھتا ہے، اس کو کلام اللہ مانتا ہے، ظاہر ہے بہت سے درجات ہوں گے، میں تمام درجات تو نہیں بتاتا لیکن اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا درجے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان لانے سے انکار کرے قرآن پر، نمبر 2 ایمان لاتا ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، پڑھتا نہیں۔ قرآن کریم اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس کا ہمارے ذمہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کچھ نہ کچھ انسان روزانہ کرتا رہے، کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ انسان کرتا رہے، اپنے لحاظ سے انسان متعین کر لے کہ روزانہ میں کتنا وقت نکال سکتا ہوں، نکال تو بہت سکتا ہے انسان وقت، لیکن چلو متعین کر لے کوئی نہ کوئی مقدار کہ کم از کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تلاوت کے معمول ہوا کرتے تھے، رات کی تلاوت کے علاوہ، رات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوا کرتی تھی طویل تہجد، اس میں تو یہ تھا کہ اچھا قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ پھر کوئی آیت آ گئی رحمت کی تو دعا بھی مانگ رہے ہیں، عذاب کی آیت آ گئی تو دوزخ سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں، رکوع بھی طویل، تو جتنا طویل قیام تھا اگر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کا قیام تو رکوع بھی اتنا لمبا، پھر رکوع کے بعد قومہ بھی اتنا لمبا، پھر سجدہ بھی اتنا ہی لمبا اور اس میں دعائیں مانگ رہے ہیں، تو طویل قیام ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے تہجد میں جو تلاوت ہوتی تھی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کا معمول ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اپنے لحاظ سے انسان کچھ تو مقرر کر لے کہ کم از کم اتنا کرنا ہے، زائد جتنا اللہ تعالیٰ موقع دے دے میں کر لوں۔ اور جو مسنون صورتیں ہیں مختلف اوقات کی ان کے پہ انسان اہتمام کر لے، سورہ ملک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کا اہتمام فرماتے تھے، الف لام میم تنزیل السجدہ ہے اس کا اہتمام فرماتے تھے، یہ دونوں صورتیں ہیں جو عذاب قبر سے بچانے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تاثیر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، مغرب بعد سے انسان کسی وقت بھی پڑھ لے، روزانہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ روزانہ اکثر افراد ایسے ہیں جو روزانہ اس پر عمل نہیں کر سکتے، مشکل ہے۔ مسبحات یہ 6 سورتیں ہیں یا 7 سورتیں ہیں قرآن کریم میں، مسبحات جنہیں کہا جاتا ہے، جو سبحانہ سبح یسبح ان الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں 6 یا 7 سورتیں اس وجہ سے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ والی سورت کو بعضوں نے شمار کیا بعضوں نے نہیں کیا، تو سورہ اسراء جو ہے جہاں 15واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس پارے کی ابتدا جو ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو وہ سورت شامل ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ اور آگے 6 سورتیں آتی ہیں، یہ مسبحات کہلاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورتیں بھی پڑھا کرتے تھے، کبھی انسان اس پر بھی عمل کر لے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مختلف اوقات کی جو آیتیں سورتیں ہیں، سونے سے پہلے 3 قل ہیں وہ پڑھ کے انسان اپنے اوپر دم کر لے، اس کے علاوہ مختلف اوقات کی مختلف سورتیں ہیں، صبح صبح انسان سورہ یاسین پڑھ لے، حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح کے وقت یاسین پڑھ لیتا ہے دن کے شروع میں تو دن کے کاموں میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے کام آسانی سے مکمل ہو جاتے ہیں، قضیت حوائج ہو، مختلف اوقات میں مختلف جو صورتیں ہیں اس کے علاوہ انسان اپنے لیے کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول بھی مقرر کر لے. من اعرض عنہ تو دوسرا درجہ تھا کہ انسان تلاوت نہ کرے. تیسری صورت اعراض کی یہ ہے کہ انسان تلاوت کرتا ہے, معمول بھی مقرر کیا ہے, لیکن غلط سلط پڑھتا ہے, صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا. اب بعض ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں, سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بعض حروف ان سے صحیح ادا نہیں ہوتے, تلفظ صحیح ان سے ہو نہیں سکتا. ہو تو سکتا ہے, لیکن اب مثلا پہلے اہتمام نہیں کیا, عمر زیادہ ہو گئی, اب مشکل ہو رہی زبان پہ وہ الفاظ اچھی طرح بیٹھتے نہیں. تو ٹھیک ہے, ایسے بعض افراد کوشش کرتے رہیں, ان کے لیے اگر کوشش کرتے رہیں تو وہی کافی ہے. کوشش کرتے رہنا شرط ہے, لیکن کوشش بھی نہ کرنا اور سیکھنے کا اہتمام نہ کرنا اور غلط پڑھنا, یہ ظاہر ہے کہ اعراض ہی کی ایک قسم ہے کہ اس نے صحیح پڑھنے سے اعراض کیا. قرآن تو پڑھا لیکن قرآن کو صحیح پڑھنے سے اعراض کیا, تو یہ صحیح طور پر پڑھنا یہ بھی ایک قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق ہے. تین باتیں ہو گئیں. چوتھی بات کہ انسان پڑھتا ہے, صحیح پڑھتا ہے, لیکن قرآن کریم کے آداب کا خیال نہیں کرتا. قرآن کریم کے آداب کا خیال نہیں کرتا, بے توجہی سے ادھر ادھر ہنسی مذاق کرتے ہوئے قرآن بھی پڑھ رہا ہے, ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے. نہیں, قرآن کا ایک ادب, قرآن کا ایک احترام ہے. کسی بڑے بزرگ سے بات کرتے ہوئے انسان کسی اور کی بات کا خاموشی سے بھی بہت آہستہ سے اگر جواب دینا چاہے تب بھی مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی میں میں کسی اور سے بات کروں مناسب نہیں لگتا. ہم تو ظاہر سے, یعنی ہمارے جو واسطہ پڑتا ہے ہمیں جب انسانوں سے, تو اس سے ہم آداب سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. ہم کسی بزرگ کے ساتھ جو معاملہ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مناجات, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہرحال چوتھی صورت ہو گئی کہ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن آداب کا خیال نہیں رکھتا. پانچویں صورت یہ ہے کہ قرآن پڑھتا ہے, صحیح پڑھتا ہے, آداب کے ساتھ پڑھتا ہے, لیکن عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. یا تو احکام سمجھنے کی ہی کوشش نہیں کرتا کہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, یا سمجھنے کی کوشش کی, سمجھ بھی لیا لیکن عمل نہیں کر رہا. یہ مختلف صورتیں ہیں. بہرحال میں اس لیے بتا رہا تھا کہ قرآن کریم نے تو یہ لفظ عام استعمال فرمایا, من اعرض عنہ, جو اس نصیحت نامے سے اعراض کرے گا. میں اس لیے صورتیں بتا رہا تھا تاکہ ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ غور کر لیں کہ ہم, اللہ کرے کہ ہم اس میں سے کسی صورت میں بھی شامل نہ ہوں. کسی بھی اعراض کی, قرآن کریم سے اعراض کی جو بھی صورتیں بنتی ہیں, قرآن کریم سے منہ پھیرنے کی جو صورتیں بنتی ہیں, ہم ان میں سے کسی میں بھی شامل نہ ہوں. من اعرض عنہ, اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے صحیح طور پر ماننے والے, پڑھنے والے, اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے, اس کے آداب کے خیال رکھنے والوں میں اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے. من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, جو بھی قرآن کریم سے اعراض کرے گا, اس نصیحت نامے سے اعراض کرے گا, فإنه يحمل يوم القيامة وزرا, تو اس کے لیے کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ بڑا بھاری بوجھ اٹھائے گا, اس کے اوپر ایک بوجھ لدا ہوا ہوگا. ایک شخص ہے, سفر میں جانا چاہ رہا ہے. اگر کسی نے پیدل سفر کیا ہو, کچھ راستہ طے کیا ہو, تو اس کو اندازہ زیادہ ہو سکتا ہے, تجربے سے انسان کچھ زیادہ صحیح معنی اس کے تصور میں لا سکتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان سوچے ہاں چلو کہیں جانا ہے, سامان ہے, لیکن کبھی لمبا سفر کیا ہو, یا کسی نے مثلا حج کیا ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ 4-5 میل چل کر جانا ہے, اس وقت انسان سوچتا ہے میں جتنا ہلکا ہو سکتا ہوں ہلکا رہوں, اپنا بوجھ ہلکا رکھتا ہے. اگر ہلکا سا کوئی بیگ بھی ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے جو بہت ہلکا ہے, تب بھی 1-2 میل چلنے کے بعد اب وہ بھاری محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اب ہاتھ خالی ہو جائیں تو سکون ملے گا. آخرت کا سفر جو اتنا طویل سفر ہے اور ایک عرصے تک انسان کو سورج کے سامنے جہاں کھڑا ہونا ہے، میدان حشر کا جو طویل انتظار ہے، اس پورے عرصے میں بہت زیادہ بوجھ اٹھا کر انسان اگر کھڑا ہے تو وہ تو ویسے بھی ایئر کنڈیشن میں، بہترین فضا میں، ہر طرح کے راحت کے ساتھ ایک منٹ کھڑا ہونا جہاں مشکل ہے، ان مشقتوں کے ساتھ اتنے طویل عرصے کے لیے اتنا بڑا بوجھ اٹھانا بہت زیادہ مشکل کام ہے. یعنی انسان اگر ظاہری طور پر سوچے تو ناممکن ہے، لیکن وہ تو سزا ہوگی، انسان کو کرنا ہی پڑے گا. یہ ہے من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، جو قرآن کریم سے اعراض کرے گا تو قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ اس کے اوپر لدا ہوا ہوگا، اور یہ بوجھ ایسا ہوگا جو قیامت کے دن تو اس کے اوپر ہے، پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، تو مخالدین فیہ، اور اس سزا میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ. وساء لهم یوم القیامۃ حملا، اور ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھانا بہت بھاری ہوگا. یوم ینفخ فی الصور، قیامت کے دن کے تذکرہ آیا تو اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھانا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، آسان کام نہیں ہے. یوم ینفخ فی الصور، یہ قیامت کے دن کیسا دن ہوگا؟ جب سور میں پھونک ماری جائے گی. سور میں دو مرتبہ، جمہور کے اور مشہور قول کے لحاظ سے دو مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ تو سب لوگ بے ہوش ہوں گے پھر مر جائیں گے، دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ ہو جائیں گے. یوم ینفخ فی الصور، یہاں دوسرا نفخہ ثانیہ مراد ہے، جس روز سور میں پھونکا جائے گا لوگ زندہ ہوں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم اس روز مجرمین کو جمع کریں گے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں زرقن. زرقن کے کیا معنی؟ ازرق کے ایک معنی تو آتے ہیں نیلا رنگ، تو ان کی آنکھیں اس روز نیلی ہوں گی، ایک معنی، ایک ظاہری ترجمہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہی مراد ہو، لیکن بہرحال چونکہ زرقن کی علماء نے، مفسرین نے صحابہ کے دور سے اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پہلے میں نقل کر دیتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو جتنے کفار وغیرہ ہیں، مشرکین ہیں، ان کی شروع میں تو آنکھیں صحیح ہوں گی، صحیح سالم ہوں گی، دیکھ سکیں گے، لیکن قیامت کے دن جو حالات وہ دیکھ رہے ہوں گے، چونکہ ان کو پہلے سے اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، یقین تو کیا ہی نہیں تھا انہوں نے انبیاء کی باتوں پر، تو ان کو اتنا عجیب اور اتنا زیادہ مشکل اور تعجب خیز معلوم ہو رہا ہوگا، اتنے پریشان ہوں گے جیسے انسان پریشانی میں کسی کو آنکھیں کھول کر دیکھ رہا ہے تو آنکھیں کھلی ہی رہ جائیں. یہ ہے نحشر المجرمین یومئذ زرقا. ابن عباس فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ابتداءً تو ان کی آنکھیں کھلی ہی کھلی رہ جائیں گی اور سب کچھ ان کو نظر آئے گا، اور اس کے بعد آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، زرقن، آنکھوں کا رنگ نیلا ہو جائے گا، جو منظر کی ہولناکی اور ان کے شکل کے، ان کے بد شکل ہونے پر دلالت کر رہا ہے. پھر آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر ان کی آنکھیں سلب کر لی جائیں گی، بینائی سلب کر لی جائے گی. وجہ یہ ہے کہ چونکہ انوارات جب پھیلیں گے اور یہ اپنے کفر و شرک کی وجہ سے نور کو دیکھنے کے قابل نہ ہوں گے تو ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی، یعنی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی جائے گی، نابینا ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو بینائی دیں گے، چونکہ قیامت کے دن تو بڑا طویل دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، بڑا طویل دن ہوگا. وساعت ادھا و امر، تو اس دن کے مختلف مراحل ہوں گے، اور ان مراحل میں ایک مرحلہ پھر بعد میں آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ ان کو پھر دوبارہ بینائی دے دیں گے، تاکہ وہ عذاب کو، دوزخ کی ہولناکیوں کو دیکھ سکیں. اس لیے کہ دیکھنا بھی ایک سزا کی ایک صورت ہے، ان چیزوں کو دیکھنا بھی ایک سزا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو بینائی دے دیں گے. یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. تو بہرحال زرقن کے ایک معنی ہے نابینا ہو جائیں گے, ایک معنی ہے آنکھیں نیلی ہو جائیں گی, ایک معنی ہے کہ ان کی آنکھیں انوارات کی کثرت کی وجہ سے دیکھنے کے قابل نہ رہیں گی. بہرحال مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں. اس سے بہرحال یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کا نیلا ہونا, اگرچہ آخرت میں جو آنکھیں نیلی ہوں گی وہ تو گویا عجیب سی بد شکل معلوم ہوں گی اور ہیبت ناک معلوم ہوں گی, خوف کی وجہ سے ان کا رنگ اس طرح کا ہو جائے گا, لیکن دنیا میں اگر کسی کی پیدائشی طور پر ہیں تو ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں. من جانب اللہ جس کو جو رنگ دیا گیا وہ دیا گیا, لیکن بعضوں کو شوق ہوتا ہے آنکھوں کے رنگ بدلنے کا, الگ الگ طرح کے لینز لگاتے ہیں, آنکھوں کے رنگ بدلنے کا شوق ہوتا ہے. ہر چیز میں چونکہ فیشن آنے لگی ہے, عجیب عجیب, یہ تو خیر پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اب آگے جو فیشن ہے نئی جو آ رہی ہیں اور آج کل جو اسکولوں وغیرہ میں سکھائی جا رہی ہیں ان کے مقابلے میں یہ تو بہت ہلکی معلوم ہوتی ہیں فیشنیں. بہرحال آنکھوں کا رنگ اگر کوئی بدلتا ہے تو کم از کم اس کا تو خیال رکھے کہ زرقن نیلے رنگ کے تو نہ بنائے, اس لیے کہ یہ تو دوزخیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوگا. اگرچہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کی تفسیر میں اقوال ہے, لیکن ظاہری الفاظ کے معنی کے لحاظ سے ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے, تو انسان اس سے تو بچ جائے, اور کوئی صورت اختیار کرے وہ الگ بات ہے. من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين. مجرم سے مراد جنہوں نے بڑے جرم کیا, کفر و شرک اختیار کیا, ان کی آنکھیں اس دن نیلی ہو جائیں گی یا ان کی آنکھوں کی بنائی سلب کر لی جائے گی, اور اتنا خوف ہوگا يتخافتون بينهم, وہ آپس میں آہستہ آہستہ چپکے آپس میں بات کرتے ہوں گے, آواز سے بولنے میں بھی ڈر لگ رہا ہوگا. يتخافتون بينهم, آپس میں آہستہ آہستہ بات کر رہے ہوں گے اور آپس میں کیا کہیں گے, مختلف باتوں میں ایک بات ان کی ہوگی کہ آپس میں وہ کہیں گے دنیا میں ہم کتنا عرصہ ٹھہر کے آئے ہیں. کوئی کہے گا ان لبستم الا عشرا, دنیا میں ہم صرف 10 دن رہے تھے, دنیا میں کل 10 دن رہے تھے, کہاں سے حساب لگائے 10 دن, اتنا طویل عرصہ دنیا میں رہے, 10 دن تو بہت کم مدت ہے. دنیا میں انسان آیا, پیدا ہوا, بڑا ہوا, کتنے سال لگے اس کو بڑا ہونے میں, پھر کمایا, اس کے بعد پھر کن کن ازدواجی مراحل سے گزرا, بچے ہوئے, پھر بھی وہ سب کچھ کے بعد بھی کہہ رہے 10 دن ٹھہرے. یہ بھی چیزیں انسان تجربات سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیسے اتنی طویل مدت کو اتنا مختصر کیوں کہہ رہے ہیں. ہم شاید ایک ظاہری مثال سے اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور ہم شاید اپنے لیے اپنی مثالیں لینے کے بجائے بچوں کی مثالیں لے لیں تو شاید زیادہ واضح ہے. پھر یہ کہ اپنے لحاظ سے, اپنے ذوق کے لحاظ سے ہر ایک اپنے اوپر کوئی بھی مثال بنا سکتا ہے. بچوں کو اگر پڑھنے بٹھا دیا جائے, ان کو پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, پڑھنے بٹھا دیا جائے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اگر وہ پڑھتے رہے, ایسا لگے گا بہت دیر پڑھتے رہے, اور 2-3 گھنٹے ان کو کھیلنے کے لیے بٹھا دو, وہ اچھا تھوڑی دیر تو کھیلا ہم نے, جس چیز میں انسان کو مزہ آتا ہے وہ ایسا لگتا ہے بہت جلدی گزر گیا, جو چیز انسان کو مشکل لگتی ہے وہ ایسا لگتا ہے بہت دیر لگی. 3 گھنٹے تک بچہ کھیلتا رہا, 3 گھنٹے اس کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیں, ان کو کتنی دیر کھیلا, وہ تھوڑی دیر کھیلا تھا ہم نے. یہ تو ایک عام دنیاوی مثال ہے اور ایک بچوں کی سوچ ہے, اسی کو ہم اپنے ساتھ, اپنی مثال, اپنے حالات کے ساتھ ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں. قیامت کی ہولناکی جو ہوگی اتنی سخت ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ سمجھدار لوگ بھی قیامت کے دن, حالانکہ دنیا میں اتنے سال گزارے انہوں نے, 50, 60, 70, 80, 100 سال یا اس سے زیادہ عمر پائی, لیکن قیامت کی سختی, شدت, وہاں کی ہولناکی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوگا کہ اچھا ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ٹھہرے. نحن اعلم بما یقولون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپس میں کیا بات کر رہے ہوں گے, حالانکہ چپکے کر رہے ہوں گے بہت آہستہ, ہم سے چھپانے کے لیے کہ ہمارے سامنے ہمیں آواز نہ آ جائے. نحن اعلم بما یقولون, ہم خوب جانتے ہوں گے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً اِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں جو سب سے زیادہ درست رائے رکھنے والا شخص، امثلہم طریقتاً، ان میں سب سے معتدل رائے رکھنے والا، سب سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والا، سمجھدار شخص، وہ یہ کہے گا ان لبثتم الا یوما، کہ تم لوگ دنیا میں صرف ایک ہی دن ٹھہرے تھے. اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں امثلہم طریقہ، یہ بڑا سمجھدار سمجھا جائے گا اور وہ کہے گا کہ دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے، 10 دن تو بہت زیادہ ہے. وجہ وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کا دن بڑا سخت دن ہوگا، وہاں کی ہولناکی بڑی سخت ہوگی، وہاں کے معاملات بڑے سخت ہوں گے، اور جب ان معاملات کو انسان دیکھے گا تو دنیا کے تمام احوال ایسے معلوم ہوں گے بس وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ایک دن تھا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آخرت کی حالت تم نے دیکھی نہیں ہے، آخرت میں جب آپس میں یہ لوگ بات چیت کریں گے ابھی وجود میں آیا بھی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم لوگ آخرت میں جا کر یہی سوچو گے کہ آخرت اتنی طویل، اتنی سخت، ایک ہی دن اس کا اتنا لمبا ہے، تو اس کے مقابلے میں دنیا تو واقعی ایک دن. اگر آخرت کا دن 1000 سال کے برابر ایک دن ہے تو ہم دنیا میں کتنے دن ٹھہرے ہیں؟ 100 سال بھی اگر انسان رہا تو ظاہر ہے ایک دن اگر 1000 سال کے برابر، ان یوما عند ربک کالف سنۃ، اگر ایک دن 1000 سال کے برابر ہے تو کوئی بھی دن 1000 سال، کوئی بھی شخص دنیا میں 1000 سال تو نہیں رہا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات الگ، عام انسان ہم اپنی بات کریں کہ 1000 سال کون رہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آخرت کے ایک دن کے برابر بھی کوئی نہیں رہ رہا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے گویا یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا دن اتنا طویل، آخرت کے مناظر اتنے سخت ہیں، دنیا میں تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا وقت محنت کر لو، اور محنت بھی ایسی نہیں جو ناقابل برداشت ہو، بس اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچ جاؤ، غیبتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، بس الگ تلگ رہو، بری باتوں سے الگ رہو، اور کیا کرنا ہے. انسان احکام اللہ تعالیٰ کے ادا کرتا رہے، فرائض ادا کرتا رہے، کسی کو تکلیف سے بچاتا رہے، یہی کرنا ہے. گناہوں سے انسان بچتا رہے، تکلیف سے لوگوں سے کو بچاتا رہے، اپنے فرائض ادا کرتا رہے، سکون کی زندگی گزار رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول دیا ہے کہ ہر طرح کے سکون اور عافیت اور امن ہے، بس اس طرح انسان زندگی گزار لے، پھر اعمال میں جتنا زیادہ اعمال اختیار کرے ترقی کرتا رہے گا، وہ ترقی کے لیے ہے، لیکن آخرت کی نجات کے لیے اتنا تو کر لے کہ گناہوں سے بچ جائے، لوگوں کو تکلیف دینے سے رک جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں انہیں ادا کر لے، تاکہ آخرت کا جو طویل سفر ہے اور وہ جو طویل ٹھہرنا ہے آخرت میں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں ٹھہرنا ہے، تو اس کے لیے آسانی ہو جائے. اور دنیا کا دن تو آخرت میں جانے کے بعد ایک دن بھی زیادہ لگے گا، ایک دن کے برابر بھی نہیں. یہاں تک تو ایک عنوان پورا ہو گیا، اب آگے یہاں سے ایک نیا عنوان شروع ہوتا ہے، وقت ہے آگے شروع کر دیتے ہیں. جب قیامت کا تذکرہ آیا تو بعض غیر مسلموں نے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، لیکن قیامت آئے گی، دنیا تباہ ہوگی، ٹھیک ہے ہم مر جائیں گے، ٹھیک ہے ہمارے مکان ٹوٹ جائیں، پہاڑ، پہاڑوں کو تو کون ہٹا سکتا ہے؟ پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے کہ اسے توڑنا مشکل، اسے ہٹانا مشکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ایسی قوم پیدا فرمائی تھی جو پہاڑوں کو اندر سے کھود کر اس میں مکان بناتے تھے، ابھی تک کچھ آثار باقی ہیں ان کے. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم ثمود، بہت طاقتور، بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹانیں وہ اٹھا لیتے تھے، پہاڑوں کو اندر سے کھود لیتے تھے اور اندر مکان تیار. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان بھی بنائے تھے جو پہاڑوں کو توڑ سکتے تھے، تو اللہ کی قدرت سے کیا باہر ہے. بہرحال ہم تو ہمارے حالات، ہمارے ماحول، ہماری طاقتوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا پہاڑوں کو کون توڑے گا. ابھی بھی مکہ مکرمہ میں چونکہ مناظر زیادہ نظر آتے ہیں، وہاں پہاڑی پہاڑ ہیں اور وہاں جگہ کی بڑی قیمت ہے، اس لیے کہ لوگ کثرت سے وہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہاڑ ہی پہاڑ، جہاں دیکھو اچھا پہاڑ ہے، پہاڑ کو توڑنا مشکل، وہاں پر عمارت بن جائے تو اچھا خاصا نفع ہے، لیکن پہاڑ کون توڑے اور عمارت کون بنائے؟ جگہ جگہ پہاڑ ٹوٹتے ہیں لیکن پھر بھی پہاڑ اتنی کثرت سے موجود ہیں۔ پہاڑ نہ ہوتے میدان ہوتا بہت آسان ہو جاتا۔ پہاڑوں کو توڑنے میں مشینیں استعمال ہوتی ہیں، بڑی بڑی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، عرصہ لگ جاتا ہے، بڑا خرچہ ہوتا ہے کہ پہاڑ کو توڑا جائے۔ تو اہل مکہ نے سوال کیا تھا، چونکہ وہ پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، ان کا کیا ہوگا؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ نَسْفًا، نَسْفًا کے معنی کسی چیز کو، جیسے ہمارے لیے تو اس کو سمجھنا اس طرح آسان ہے کہ مٹی کا ڈھیلا ہو، انسان ہاتھ میں لے کر اسے دبا دے تو پورے مٹی بن جائے گی، اور اس کو پھر اوپر ہوا میں پھینک دے، یہ ہے ینصفہا ربی نصفہ، میرا پروردگار انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، ہوا میں اڑا دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین کو اللہ تعالیٰ سیدھا میدان، صاف میدان بنا دے گا۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اے مخاطب، ہر قرآن پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں اور سننے والوں، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تم نہ دیکھو گے اس زمین میں نہ کوئی عوج، یعنی نہ کوئی کسی جگہ نیچائی ہوگی نہ اونچائی ہوگی، نہ پستی ہوگی نہ بلندی ہوگی، بالکل سیدھی زمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی زمین میں تو میدان حشر قائم ہوگا، اسی زمین میں تو ہمیں اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، تو اس زمین میں جب ہمیں کھڑا ہونا ہے تو زمین بھی سیدھی ہونی چاہیے، سب لوگ برابر درجے میں، کوئی چھپ نہ سکے۔ اونچی نیچی ہوگی تو کوئی کہیں چھپ جائے گا، کوئی پہاڑ کے نیچے پیچھے چلا گیا، کوئی نیچائی میں دب گیا، نہیں، بالکل ایک سیدھی زمین، کھلے میدان میں۔ اور لوگ بھی جب کھڑے ہوں گے تو کس طرح کھڑے ہوں گے؟ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے۔ انسان چھپتا ہے کسی چیز کے پیچھے یا بھیڑ میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، ترتیب سے سیدھے سب کھڑے ہوں گے، سب ایک لیول کی زمین پر ہوں گے۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، پھر کیا ہوگا؟ انسان جب قبروں سے نکلے گا، زمین تیار ہو گئی، اب اعلان ہوگا قبروں سے نکلو، تو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کریں گے، اے لوگوں قبروں سے نکلو، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کا منظر کھینچ رہے ہیں کہ اس دن لوگ پکارنے والے کی بات مان لیں گے، یتبعون، اسرافیل علیہ السلام اعلان کریں گے چلو، سب چلنا شروع کر دیں گے، قبروں سے نکلے، زندہ ہوئے جسم بن گئے، چلنا شروع ہو گئے۔ لا عوج له، اس کے سامنے کوئی ضد نہ کر سکے گا، نہیں نہیں میں نہیں آتا، ٹیڑھا پن، ضد، نہیں وہاں نہیں چلے گا۔ لا عوج له، سب اس کی بات، ان کی بات مان لیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اب ایسا رعب ہوگا، ایسا خوف ہوگا کہ لوگ آواز سے بات نہ کر سکیں گے۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور تمام آوازیں، اور تمام آوازیں رحمان تعالیٰ کے سامنے دب جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے چونکہ ہیبت ہوگی، حالانکہ رحمان ہے، بڑی رحمت والا ہے، لیکن تمام آوازیں دب جائیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر صفت استعمال فرماتے جبار کی، یا اور کوئی لفظ استعمال فرماتے، تو پھر بھی ایک خوف محسوس ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے میں تو رحمت والا ہی ہوں، میں تو رحمت والا ہوں، لیکن پھر بھی لوگ اتنے زیادہ مرعوب اور خوف زدہ ہوں گے کہ خشعت الاصوات للرحمن، آوازیں دب جائیں گی، کسی کی آواز نہ نکل سکے گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، لوگوں سے اگر آواز آئے گی تو باتوں کی نہیں، یہ شروع مرحلہ ہے، اس وقت تو کوئی بات نہ کرے گا، بعد میں لوگ باتیں بھی کریں گے جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ آپس میں کچھ بات چیت ہو، اس لیے کہ بات چیت کے ذریعے سے مزید کچھ اور حکمتیں اللہ تعالیٰ کو مقصود ہیں۔ لیکن شروع میں کوئی بات نہ کرے گا، سب چل رہے ہوں گے، سب جا رہے ہیں، کہاں؟ میدان حشر جمع ہونا ہے۔ فلا تسمع الا ہمسا، اس وقت کسی چیز کی آواز نہ آئے گی सिवाय पैरों की आहट, पैर रखने की आवाज़ें, जैसे बस लोग चल रहे हों और लोगों के चलने की जो आवाज़ें होती हैं, बस वो आवाज़, कोई बातचीत नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, यौम इज़िन ला तन्फ़ाउ शफ़ाअ इल्ला मन अज़िना लहु अर्रहमान व रज़िया लहु क़ौला। इंसान कहता है अच्छा चलो ठीक है, जो भी होगा हमारे लिए तो सिफारिश करने वाले होंगे ना, फ़लाने बुज़ुर्ग हैं हमारी सिफारिश कर लेंगे, फ़लाने कर लेंगे, या बाज़ कहते हैं अच्छा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश कर लेंगे। सिफारिश तो है, सिफारिश तो है, मुसलमानों के लिए सिफारिश है, चाहे उनके गुनाह ज़्यादा हो कम हो, सिफारिश तो है इंशाअल्लाह। ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि देखो अज़ान के बाद, अज़ान इंसान गौर से सुने, अल्लाह ताला ने हमारे लिए निज़ाम रखा है कि अज़ानों की आवाज़ें हमें घर में दूर से भी आ जाती हैं, तो चाहे रेडियो के ज़रिए किसी ज़रिए अज़ान की जब आवाज़ आती है तो घर में ख़ामोशी का अहतमाम करना चाहिए, अज़ान के कलिमात का जवाब देना चाहिए। जब अज़ान ख़त्म हो जाए तो पहला काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें, कोई भी दुरूद पढ़ लें, हदीस में आता है, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर वो दुआ पढ़ लें जो अज़ान के बाद पढ़ी जाती हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदन अलवसीला तवल फ़ज़ीला वबअथ मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअअता इन्नका ला तुख़लिफुल मीआद। बाज़ रिवायतों में इन्नका ला तुख़लिफुल मीआद है, बाज़ रिवायतों में नहीं, पूरा पढ़ लें कोई हर्ज नहीं। हदीस में आता है कि जो ये दुआ पढ़ लें तो मेरी शफ़ात उस पर लाजिम हो जाती है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात हासिल करने का आसान नुस्खा है, घर बैठे बैठे इंसान ये नुस्खा हासिल कर सकता है, लेकिन शफ़ात तो होगी इंशाअल्लाह, हम वो आमाल कर लें जिसके ज़रिए से शफ़ात हो, लेकिन शफ़ात कब होगी? बाज़ों की शफ़ात होगी बिल्कुल शुरू में, और बाज़ वो होंगे जिनके ज़िम्मे हुकूकुल इबाद बाकी हैं, हुकूकुल्लाह बाकी हैं, गुनाह उनके ज़िम्मे हैं, तो उनकी शफ़ात बाद में होगी। बाज़ वो होंगे जिनकी दोज़ख में जाने से पहले ही शफ़ात होगी, बाज़ वो होंगे जिनके कुछ मुश्किलात से गुजरने के बाद शफ़ात होगी, बाज़ वो हैं जिनके एक तवील अरसे के बाद शफ़ात होगी। शफ़ात चाहे हो लेकिन ये नहीं मालूम कब होगी, यौम इज़िन ला तन्फ़ाउ शफ़ाअ। लेकिन बाज़ वो लोग होंगे जिनके हक में शफ़ात होगी ही नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे, यौम इज़िन ला तन्फ़ाउ शफ़ाअ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन किसी को सिफारिश नफ़ा ना देगी, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, सिर्फ उसी को सिफारिश नफ़ा देगी, चाहे आप सासम की सिफारिश हो, चाहे हुफ़ाज़ और उलमा की सिफारिश हो, चाहे नेक बंदों की बुज़ुर्गों की सिफारिश हो, सिफारिश नफ़ा देगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों को नफ़ा देगी, इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, रहमान ताला जिसके लिए सिफारिश की इजाज़त दें। अल्लाह की तरफ से होगा कि इसकी सिफारिश की जा सकती है, ठीक है कोई करने वाला है, कोई करेगा, सिफारिश हो जाएगी, कितनी हद तक होगी, कितना होगा, अल्लाह ताला का मामला है। बाज़ वो होंगे अल्लाह ताला फरमाएंगे इसके हक में सिफारिश नहीं हो सकती, इसको निकाल दो, यौम इज़िन ला तन्फ़ाउ शफ़ाअ, सिर्फ शफ़ात के भरोसे पर बैठे रहना ये दुरुस्त नहीं है, अपने आमाल करने हैं और अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखनी है। यौम इज़िन ला तन्फ़ाउ शफ़ाअ इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, सिफारिश नफ़ा देगी उसी को जिसके लिए रहमान ताला, यहाँ पे रहमान का लफ्ज़, रहमान ताला सिफारिश करने की इजाज़त दें, व रज़िया लहू क़ौला, और अल्लाह ताला जिसके लिए बात करने की इजाज़त दें और बात करने को पसंद फरमाएं। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ बातें लिखी हैं, हम तो ज़ाहरी मफहूम इसका ले लेते हैं, हमारे अमली चूँकि ज़िंदगी से जिसका ताल्लुक़ है कि हम दुनिया में बातें सही कहें ताकि अल्लाह ताला हमारी बातों पर राज़ी हो, आखिरत में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उम्मत के सुलहा को हमारे हक में सिफारिश की अल्लाह ताला इजाज़त मरहमत फरमाए, यही हमारी दुआ होनी चाहिए और इसी की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब कैसे पता किसकी सिफारिश हो किसकी ना हो, कौन सिफारिश के काबिल है कौन सिफारिश के काबिल नहीं है? हमारे यहाँ होता है मदरसे वगैरह में मामला होता है, अगर हम कह दें कि देखो इजाज़त मिलेगी, जो भी इजाज़त लेने आएगा घर जाने की उसको इजाज़त मिलेगी, लेकिन बाज़ वो हैं जिनको इजाज़त लेने की भी इजाज़त नहीं है, ان کو اس کی اجازت ہی نہیں کہ اجازت لینے کے لیے آئیں. اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ ظاہر ہے ہم کسی بھی یونیورسٹی کے لحاظ سے دیکھیں، مدرسے کے لحاظ سے دیکھیں، گھریلو انفرادی معاملات کے لحاظ سے دیکھیں، جو بڑے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون قابل ہے کون قابل نہیں ہے. اب مثلا ایک مثال دے دوں، گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان کو کبھی باہر جانا ہے، دکان سے کوئی چیز خریدنی ہے. جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو کبھی پوچھیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ اکیلے ویسے بھی نہیں جا سکتے، بڑے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کون اس قابل ہے کہ اس کی سفارش ہو سکتی ہے، کون اس قابل ہے کہ سفارش نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے اگلے پچھلے تمام احوال جانتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ تمام کے حالات جانتا ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ اس کی سفارش نہیں ہو سکتی. ولا یحیطون بہ علما، اب اللہ تعالیٰ نے کس کے حق میں سفارش رکھی، کس کے حق میں نہیں رکھی. ولا یحیطون بہ علما، انسان کو اس بات کا علم نہیں. اللہ کے علم میں کیا باتیں ہیں انسان نہیں جانتا، لیکن انسان کے تمام احوال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اللہ تعالیٰ چونکہ اس دن کا منظر بیان کھینچ رہے ہیں اور حالات بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعنت الوجوه للحي القيوم، اور عنت جھک جائیں گے تمام چہرے، تمام لوگوں کے چہرے جھک جائیں گے اس حی قیوم ذات کے سامنے. وہ اللہ جو ہمیشہ زندہ، جس پر کسی طرح کی موت، نیند وغیرہ کے آثار نہیں آ سکتے. القیوم ایک ہوتا ہے ایک قائم، خود کھڑا ہو انسان، ایک ہوتا ہے دوسروں کو قائم رکھنے والا. القیوم جو پورے دنیا کے نظام اور دنیا کے علاوہ جتنے بھی عالم ہیں تمام کے نظام کو قائم رکھنے والا، اس کے سامنے سب جھک جائیں گے، سب کے چہرے جھک جائیں گے ادب احترام میں. وقد خاب من حمل ظلما، اور اس دن ناکام ہوگا وہ شخص جو ظلم لے کر آئے گا، یعنی گناہ کفر و شرک وغیرہ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. دنیا میں معاف کرا لے، توبہ کر لے. ومن یعمل من الصالحات، تو گنہگاروں کی بات تھی، جہاں گنہگاروں کا ذکر آتا ہے ساتھ میں اعمال صالحہ کرنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، جو بھی نیک اعمال کرے گا، جو بھی من، جو بھی، چاہے وہ عرب ہو چاہے عجم ہو، چاہے مدینہ میں رہنے والا مکہ میں رہنے والا ہو چاہے امریکہ کینیڈا میں رہنے والا ہو، من یعمل، قریب دور کی بات نہیں، مدینہ میں روضہ اقدس کے سامنے کوئی حاضر ہو، دور دور رہنے والا ہو جو وہاں نہ جا سکتا ہو، کبھی زندگی بھر نہ گیا ہو، من یعمل من الصالحات، جو بھی شخص دنیا کے جس کنارے میں، جس نسل کا، جس رنگ کا ہو، جو بھی نیک اعمال کرے گا. اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے. یہ نہ سمجھو کہ جو روزانہ حرم میں جاتا ہے وہی مقبول ہے، یہ نہ سمجھو کہ جس کی پانچ نمازیں حرم میں ہوتی ہیں وہی مقبول ہے، یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم کبھی کعبہ کو نہیں دیکھ سکے تو ہم محروم ہیں. من یعمل من الصالحات، جو بھی دنیا کے جس کنارے میں، جس نسل کا بھی ہو، چاہے عرب نہ ہو چاہے سید نہ ہو، جو بھی نیک اعمال کرے گا اس حال میں کہ دل میں ایمان ہو، دل میں ایمان اور ظاہر میں اعمال صالحہ، دو چیزیں. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور اس ایمان اور عمل صالح کی حالت میں اس کی موت آ گئی، فلا یخاف ظلما ولا هضما، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن نہ کسی قسم کی ظلم اور زیادتی کا اندیشہ ہوگا، اور نہ کسی قسم کی کمی کا اندیشہ ہوگا. زیادتی اور کمی کے کیا معنی؟ جتنے اعمال لے کر آیا، نیکیاں لے کر آیا، اتنی اور اس سے کئی گنا زیادہ ملیں گی، کمی کوئی نہیں کرے گا اس میں. یہ نہیں کہ اچھا فلانا نیک اعمال، اچھا وہ تو تم نے بچپن میں کیا تھا، وہ تو تم نے فلانے اپنے مرنے سے 20 سال پہلے 50 سال پہلے کیا تھا. نہیں نہیں، نیکیاں پرانی نہیں ہوتی. ہم تو بہت سے نیک اعمال کر کے بھول گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب لکھا ہوا محفوظ ہے، پرانا نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے نیکی پرانی نہیں ہوتی، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، ہم بھول جاتے ہیں. ہم نے کس وقت کس کا ہاتھ پکڑ کے چند قدم چلا دیا تھا، ہمیں نہیں یاد. ہم نے کس وقت کسی نابینا کی مدد کر دی تھی، ہمیں نہیں یاد ہوگا. ہم نے کس وقت کسی گرتے ہوئے کو اٹھا لیا تھا، ہمیں نہیں یاد ہوگا. کس وقت ہم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تھا، شاید ہمیں نہیں یاد ہوگا، لیکن وہ سب آخرت میں ملے گا، کمی نہیں ہوگی. حد من، کوئی کمی نہیں. اور زیادتی بھی نہیں، ایسا نہیں کہ کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ گناہ ہمارے ذمہ ڈال دیا جائے۔ فلا یخاف ظلم ولا ہضما، اپنا کرو اور اپنے اعمال کا بدلہ لو۔ من یعمل من الصالحات، نیک اعمال ایمان کی حالت میں انسان کرتا رہے، آخرت میں اس کو جب کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے تو اس کو کمی زیادتی کا، یعنی کسی عمل میں، نیک اعمال میں کمی کا یا کسی گناہ میں زیادتی کا، اس کو کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو من یعمل من الصالحات وہ من مداخل ہیں، اور قیامت کے دن جن کو خوف نہ ہوگا، اطمینان کے ساتھ اور اللہ تعالی کے سامنے اعزاز کے ساتھ اور امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جن کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما کر اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔